الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. واغفر لناشدها واغفر لقارئها. سألتك يا خير ذا الجود والكرم. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب سب تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و صحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. جمعۃ المبارکہ میں درس قرآن کے عنوان سے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 183 تک کا خلاصہ گزشتہ جمعۃ المبارکہ میں درس قرآن کے عنوان میں ذکر کیا گیا. آج آیت نمبر 184 کا خلاصہ آپ کی خدمت میں ذکر کیا جائے گا. گزشتہ درس قرآن میں آیت نمبر 182 اور 183 کے اندر اللہ رب العالمین نے سورۃ الاعراف میں انسان کی ترقی اور اس کی تنزلی کے حوالے سے ایک شرعی اور اللہ رب العالمین کی جو حکمت و قدرت کا فلسفہ ہے اس کو ذکر فرمایا. یعنی یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی محض غربت کی طرف جا رہا ہے اور مال و اسباب کے اندر نقصان ہو رہا ہے تو شاید اس کا رب اس سے ناراض ہی ہے اس بنا پر ہے. فرمایا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ دنیا جو ایک آزمائش کی آمدگاہ ہے اس کو اس لیے اس بندے کو اس کی تقدیر پر انحصار کرنے کے لیے اور کچھ لے کر اس کے اندر فطرت کے جو جواہر ہیں اللہ کی یاد اور خود کی زندگی کے ناپائیدار ہونے کی اس حقیقت کو اجاگر کیا جا رہا ہے. اور پھر وہ جن کے لیے دنیا بڑی آسان کر دی گئی اگر وہ کہیں ایک روپیہ دیتے ہیں تو وہاں سے لاکھ روپے کا نفع آ جاتا ہے. قرآن کریم فرماتا ہے تو یہ بھی اسی لیے ہے کہ وہ لوگ جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں ہمارے احکام کو جھٹلاتے ہیں تو قرآن یہ کہتا ہے کہ بالتدریج آہستہ آہستہ ہم ان کے لیے دنیا کو کشادہ بھی کرتے ہیں اور دنیا کو وسیع بھی کرتے ہیں. اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ بالتدریج میرے لیے جو دنیا کشادہ ہو رہی ہے لیکن حقیقت میں اللہ رب العالمین کی جانب سے آہستہ آہستہ اسے بربادی اور تباہی کے دہانے پر لا کر کھڑا کیا جاتا ہے. تو یہ آزمائش کے اس مرحلے کو جو اللہ رب العالمین کی قدرت کا فلسفہ ہے مشرکین مکہ کو اس بات کی وضاحت کی جا رہی ہے اور فرمایا جا رہا ہے کہ وہ املی لہم اور یہ تمام چیزیں جو ہے وہ تمہارے رب کی جانب سے محض ایک ڈھیل دی جا رہی ہیں اس وقت متعین کے لیے کہ جب تمہارے لیے قبولیت اور رجوع کے تمام دروازے جب تم خود اپنے لیے بند کر لو گے. تو فرمایا اس لیے صرف تمہیں ڈھیل دی جا رہی ہے. ان کیدی متین اور بے شک اللہ رب العالمین شاہ فرماتا ہے میری خفیہ تدبیر بہت مضبوط ہے. اس پر میں نے حضرت فاروق اعظم کا ایک واقعہ اس آیت کو سمجھنے کے لیے ذکر کیا تھا کہ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتوحات کی کثرت ہوئی اور مسلمان کثرت کے ساتھ بڑے بڑے علاقوں کو سرنگو کرتے چلے گئے اور مال و اسباب جو پہلے بہت تنگ تھا اب اس میں بڑی کشادگی ہو گئی، اور بالخصوص جب کسرا کی حکومت مسلمانوں کے زور بازو اور اللہ کی عطا خاص سے جب وہ مسمار ہوئی اور ان گنت مال اور غلام اور لونڈیاں اور جواہرات زیورات یہ تمام لا کر مدینے کی گلیوں میں لا کر پھینک دیا گیا، یعنی اس تعداد میں تھا، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سجدے میں جا کر رونے لگے اور آپ نے ارشاد فرمایا، یہی آیت کریمہ 182 آپ نے تلاوت فرمائی کہ اللہ یہ آہستہ آہستہ کہیں ہمیں تنگی کی طرف تو نہیں لے جایا جا رہا، یعنی ہمارے لیے دنیا اس قدر وسیع کی جا رہی ہے، تو یہ احساس کیونکہ مسلمان کے لیے ہے کہ چاہے وہ کس قدر کامل ہو جائے کس قدر نیک ہو جائے لیکن اللہ رب العالمین کی خشیت اور اللہ رب العالمین کے غضب اور اس کی ناراضگی کا احساس اسے ہمیشہ رہتا ہے۔ اسی لیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان جو ہے وہ خوف اور امید کے ملے ہوئے رجحان کا نام ہے، اس کے مجموعے کا نام ہے، یہ کہ صرف اللہ رب العالمین سے خوف ہی رکھ لیا جائے یہ ایمان کا تقاضا نہیں کہ وہ جلا دے گا وہ عذاب دے گا، یہ سارے معاملات کیے جائیں یہ ایمان کا تقاضا نہیں، اور نہ ہی یہ عام چھٹی دے دی جائے کہ جو کچھ کرتے رہیں اللہ رب العالمین تمہیں بخش لے گا، اور امید کی بات کو اتنا بڑھا دیا جائے جس طرح کہ ہمارے بعض حضرات جب گفتگو کرتے ہیں تو اس میں اعتدال نہیں ہو پاتا، بات بڑھتی چلے جاتی ہے، تو صرف امید ہی پر لگا دینا یہ بھی بے اعتدالی ہے، اور صرف خوف ہی پر لگا دینا یہ بھی سخت بے اعتدالی ہے۔ ایمان جو ہے وہ خوف اور امید سے ملا ہوا رجحان ہے، اللہ رب العالمین چاہے تو کسی چیز کو قبول نہ فرمائے، اس کی مرضی ہے، اور اگر وہ بندے کو عذاب نہ دینا چاہے تو پھر اس کی عام نیکی پر اسے جنت عطا فرما دے، تو یہ خوف اور امید کا مجموعہ جو ہے یہ ایمان کی مضبوطی کو پیدا کرتا ہے اور بندے کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ کا مؤدب بناتا ہے۔ محض خوف پیدا کر دیا جائے تو دلوں کے اندر دوری آ جاتی ہے، اور محض امید پیدا کر لی جائے تو بہت زیادہ وبالی پن پیدا ہو جاتا ہے، اسی کو ذکر کیا ہے اس آیت کریمہ کے اندر۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جس امید کے ساتھ اور جس لگن کے ساتھ اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس استقامت کے ساتھ ہر قسم کے اذیت تکلیف جو کفار مکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دے رہے تھے، اور بالخصوص جو میں نے کل شب بھی آپ کی خدمت میں دار ارقم کے حوالے سے عرض کیا تھا کہ 3 سال تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں پر محصور کر دیا، اور کھانا پینا سلام دعا یہ تمام چیزیں اہل مکہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ختم کر دی، اور بڑی درد اور دکھ کے وہ لمحات دار ارقم کے اندر گزرے ہیں، اور 3 سال کا طویل عرصہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کمرے کے اندر گزارا ہے اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ، تو وہ تمام تر سختیاں جو دین کے لیے تھی وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کی، تو اللہ رب العالمین نے اس بات کو اس آیت نمبر 184 کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ ہمارے حبیب کے جو تم معاملات دیکھتے ہو، تم نے دنیا میں ایسے تو لوگ دیکھے ہوں گے کہ جس کے لیے تعریف کے جملے کہے جائیں تو وہ آگے سے تعریف کی بات کرے، لیکن تم نے ایسے لوگ بڑے کم دیکھے ہوں گے بلکہ نہیں دیکھے ہوں گے کہ جس سے تم منہ موڑو لیکن وہ پھر بھی تمہاری طرف آئے، تو فرمایا ہمارے حبیب کی شفقت تمہارے لیے یہ ہے جو قرآن کریم نے ذکر کیا کہ فبما رحمت من اللہ لنت لہم، یہ اس امت کے لیے بہت بڑی رحمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے جس نبی کو مبعوث کیا ہے وہ انتہائی رحیم ہے انتہائی کریم ہے۔ فرمایا کہ تم ان کی بات نہیں سنتے اور چلے جاتے ہو لیکن یہ پھر بھی تمہاری طرف آ کر اللہ کی توحید تمہاری بھلائی تمہاری نجات اور اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے تم پر کوششیں کرتے ہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر رات رات تک کھڑے رہتے تھے تنہا، اور وہاں پر کفار مکہ کے جو گھر قریب تھے تو شروع کا معاملہ حضور کی تبلیغ کا یہ تھا اور اللہ رب العالمین کی دین کی تبلیغ کا شوق اس اعتبار سے ہے کہ جب کوئی سننے والا ہی نہیں ہے اور قریش مکہ انتہائی متعصب ہے، تو پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ آپ مروہ کی پہاڑی پر تنہا کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے، اور گرد و نواح میں جو کافروں کے گھر تھے ان تک آواز اپنی پہنچاتے، سامنے کوئی موجود نہیں ہوتا تھا، اور اللہ رب العالمین کی وہ آیات جو عذابات سے متعلق ہے اور وہ آیات جو بشارات سے متعلق ہے وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرماتے تھے، تو کافر بظاہر اس میں ہنستے تھے اور کہتے تھے یہ عجیب شخص ہے، کیسی حرکتیں کر رہا ہے، یہ کیا معاملات ہیں، کہ لوگ تو کسی کے پیچھے دنیاوی مقصد کے لیے جاتے ہیں، مال کوئی مالدار شخص ہو تو اس کے دروازے پر جا کر کھڑے ہوتے ہیں، اسے ہمیں ہم سے کوئی غرض بھی نہیں ہے، لیکن یہ پھر بھی ہمیں پکڑ پکڑ کر اخلاق اور سچائی، آداب، حیا، عفت، پارسائی، بچوں کو نہ مارنا، بچیوں کو درگور نہ کرنا، شراب نہ پینا، زنا نہ کرنا، عورتوں کو ناراضگی سے اپنے گھروں سے نہ نکال دینا، طلاق نہ دے دینا، یہ ساری باتیں یہ کرتے ہیں اور اتنے جذبات کے ساتھ کرتے ہیں، تو انہوں نے معاذ اللہ سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک بڑا برا لفظ کہا کہ یہ تو مجنو ہے، علیہ باللہ۔ تو قرآن کریم میں اس چیز کو ذکر فرمایا، اولم تفکروا، کیا انہوں نے ہمارے حبیب کے اخلاق پر غور نہیں کیا؟ مجنو آدمی ایسی حرکت کرتا ہے کہ مجنو بھلائی کی باتیں ایسی کرتا ہے؟ تو قرآن نے ذکر فرمایا کہ ہمارے حبیب کے اخلاق تو یہ ہے کہ کائنات کا عظیم سے عظیم اور کائنات کا عظیم سے امیر متمدن تہذیب بھی ایسے شخص کو نہیں پیش کر سکتی جس طرح کہ ہمارا حبیب اس اجڑے ہوئے اور اس بھیانک اور اس فرسودہ معاشرے کے اندر اخلاق کی شمع کو روشن کیا ہوا ہے۔ اور قرآن نے ذکر فرمایا اولم تفکروا، یہ اس بات پر غور و فکر نہیں کرتے، فرما ما بصاحب من جنہ، تو یہ یاد رکھیں کہ جو ہمارا صاحب ہے یہ مجنو نہیں ہے، ان ہوا الا نذیر مبین، ہاں وہ تو صرف کھلم کھلا جو ڈر کی باتیں ہیں اس کو سنا دیتا ہے۔ تو یہاں پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کا دفاع رب کریم نے خود فرمایا، اور فرمایا کہ مجنو آدمی کے اندر یہ حرکت نہیں ہوتی، یہ تمہیں پارسائی، تمہاری وہ تہذیب اور تمہارے اندر وہ برائی کی چیزیں جس کا تمہارا ضمیر بھی اس کے لیے تنفر کرتا ہے، تمہارے ضمیر کے اندر بھی اس کے لیے نفرت ہے، تو یہ تمہاری من کی بولی بولتا ہے، تمہاری ضمیر کی بولی بولتا ہے، جو چیز تمہارے جذبات، تمہارے معاملات کے ساتھ بہت زیادہ قریب ہے اور اصل ہے اس کی بات کرتا ہے۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کے حوالے سے بخاری کی وحی سے پاک اگر آپ دیکھیں، بخاری شریف کے اندر امام بخاری نے کتاب الوحی کے اندر 6 حدیثیں جمع کی، اس کی سب سے آخری حدیث وہی ہے جو ہرقل کے دربار کے اندر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا تعارف ہوا تھا۔ شامی بادشاہ یہ ہرقل جب ابو سفیان شکایت لے کر، ابھی تک ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے لیکن فتح مکہ کے وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی سیدنا ابو سفیان ایمان لے آئے، اور اس کے بعد اہل سنت و جماعت کا یہ اجماعی اور مسلم نظریہ ہے کہ وہ صحابی رسول ہے، ان کے بارے میں گھٹیا لفظ کہنا، ان کے بارے میں برے لفظ کہنا، یہ تو میں نے بطور ذکر کے یہ ماضی کی بات بتا رہا ہوں، لیکن اہتمام کر کے ان کی شخصیت کو مجروع کرنے کے لیے ماضی کی کسی کوتاہی کو ذکر کرنا یہ رفض ہے، رافضیت ہے، اور صحابہ کے ساتھ بغض اور بڑی صراحتاً گمراہی ہے۔ اسی طرح حضرت امیر معاویہ کی والدہ گرامی ہند، مانا کہ غزوہ احد کے اندر انہوں نے سید الشہداء کے ساتھ جو معاملہ کیا زمان جاہلیت کے اندر، وہ گناہ سرزد ہوا ہے، لیکن جب انہوں نے دربار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا، اور ان کی باتیں بخاری کے اندر بھی موجود ہیں، تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے اسلام کو قبول فرما لیا تو قرآن نے ایک نئی متعدد جگہوں پر اس بات کی وضاحت کی ہے کہ جب بندہ گناہوں کے اندر پڑا رہتا ہے تو اسلام کے ساتھ وابستہ ہونا اور کلمہ طیبہ پڑھنا اس کے لیے اس قدر بہتر ہوتا ہے کہ ماضی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اللہ رب العالمین ایمان کے نور سے اپنی قدرت کو اس کی طرف مائل و کرم کر دیتا ہے۔ تو یہ تو قرآن کی ایک نہیں درجنوں جگہ پر آیات موجود ہے کہ مرنے سے پہلے جس نے توبہ کر لی شرک کے علاوہ، اور شرک پر بھی اس نے سچے دل سے توبہ کی، تو اللہ رب العالمین اس کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ تو اب ہم ان کے لیے یہی کلمات کہیں گے، سیدہ ہند اور سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو ماضی اور بالخصوص میں آپ کو یہ کہا کرتا ہوں اور ایک بات عرض کر دوں کہ جب صحابی اور صحابیات جب اس لقب کے ساتھ کوئی ملقب ہو جائیں اور مختص ہو جائیں تو پھر ہمارے لیے اسلامی کئی شرائط، کئی ضابطے، کئی اخلاقی جملے ان کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں، اور حضور کی وہ حدیث ان صحابی اور صحابیات کے عمل کی ترجمانی کرتی ہے کہ میری صحبت میں بیٹھنے والے، مجھے دیکھنے والے، جن سے میں راضی گزر گیا،
ان کی علامت یہ ہے کہ کل عدول، وہ سارے ہادی مہدی اور عادل و معتدل ہے، یہ عقیدہ ہے. تو صحابی کے لیے زبان تان کو دراز کرنا یہ سخت قسم کی بدبختی اور گمراہی ہے. تو لہذا یہ تو میں صرف ضمناً یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ہمارے معاشرے کے اندر اس چیز کو اچھالا جاتا ہے، میڈیا پر اس چیز کو اچھالا جاتا ہے، اور ان کے اندر چھپی ہوئی رابضیت کسی طریقے سے اٹھتی ہے. لیکن اہل سنت و جماعت کا لبادہ اوڑھ کر اگر کوئی ایسے بات کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ رابضیوں کے دلال ہوں گے. لیکن اہل سنت و جماعت کا یہ اجماعی نظریہ ہے کہ وہ صحابی اور صحابیات جن سے ماضی کے اندر کوئی ایسی چیز سرزد ہوئی اسلام کے خلاف جو ان کی ظاہر سی بات ہے کفر کے غلبے کی بنا پر وہ سخت قسم کی نادانی تھی، لیکن جب انہوں نے حق کو قبول کر لیا، اسلام کو قبول کر لیا، تو اسلام اور ایمان ماضی کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کے لیے نئی سبیل کو واضح کر دیتا ہے. تو یقیناً ہند میں سیدنا امیر معاویہ کی والدہ سے جو مات سردد ہوئی سید شہدا کے حوالے سے یا ان کے والد کے حوالے سے ہوئی، تو وہ تو پورا معاشرہ خراب تھا. صرف دو نفوس قدسیہ یہ تھی، بلکہ آپ کہیے کہ چار نفوس قدسیہ ایسی تھی کہ جنہوں نے بن دیکھے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے پاک پر ایمان لایا. بچوں کے اندر حضرت مولا علی تھے، غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ تھے، خواتین میں میری ماں ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ تھی، اور نوجوانوں میں اور بڑی عمر والوں میں میرے آقا خلیفہ بلا فصل حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کی ذات گرامی تھی. تو یہ وہ شخصیات ہیں کہ جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کو دیکھا. لیکن جو حضور کے قریب نہیں رہے ان کے اوپر ظاہر سی بات ہے اپنی برادری اپنے معاشرے کا خول چڑھا ہوا تھا، اور یہ اسلام کسی چیز کو ٹھونستا نہیں ہے، آہستہ آہستہ ان کے لیے بالتدریج ہدایت کے نمونے کو واضح کرتا ہے. تو ابو سفیان خود جب زمانے جاہلیت میں قریش کے سردار تھے، تو آپ جگہ جگہ تاریخ میں خود پڑھتے ہیں کہ حضور کے اخلاق جگہ جگہ پر ان کے لیے ہدایت کے دریچے کھول رہے تھے. سرکار کے صبر میں ان کو ہلایا، انہوں نے کہا نہیں، یہ ایک عام انسان نہیں ہے، اس لیے کہ انسان ہو کر اتنا برداشت کرے یہ نہیں ہو سکتا. یقیناً جو یہ کہتے ہیں اللہ کے نبی، ضرور ان کے اندر یہ خاصیت موجود ہے. اسی طرح کہیں پر حضور کے اخلاق، کہیں حضور کی بولی، کہیں حضور کا عفو درگزر، حضور کی معافی. تو حضور کے اخلاق کریمہ ایسے تھے جو ابو سفیان ہو یا ہند ہو یا دیگر جو لوگ تھے ان کے لیے ہدایت کے دریچے کھولتے تھے. اور آخری لحظے میں آ کر پھر حضور نے ان کو خود کہہ دیا کہ ابو سفیان اب کلمہ پڑھنے سے کیا بات پیچھے رہ گئی ہے، میری زندگی تو تمہارے سامنے بالکل روشن ہو گئی. اور ابو سفیان اس بات کو مان گئے کہ ہاں یا رسول اللہ، میں نے آپ کے پیچھے مکمل اپنے نظریات اور اپنے تعصب سے محاذبہ کیا ہے، لیکن میں اس نظریے پر پہنچ گیا ہوں کہ واقعی میں آپ معصوم ہیں اور اللہ کے رسول ہیں. میں آپ سے گناہوں کی معافی کی درخواست کرتا ہوں، اور میں اس بات کی درخواست کرتا ہوں کہ اپنے دامن کرم کے ساتھ مجھے بھی وابستہ فرمائے. تو فتح مکہ کے بعد میں انہوں نے پھر جہاد کیا ابو سفیان نے، اور راہ جہاد میں ان کی ایک آنکھ بھی شہید ہوئی ہے شام وغیرہ کے مارکے کے اندر، اور باقاعدہ انہوں نے اپنی آخری عمر جہاد کے اندر گزاری ہے. اور ہند جب مسلمان ہونے کے لیے آئی حضور کی بارگاہ میں، تو ہند نے باقاعدہ اس بات کو ذکر کیا، جب ہند بیٹھی ہوئی تھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو پتا چلا کہ ہند آئی، ہاں انہوں نے سید الشہداء کے کلیجے کو چبایا تھا. یہ معاملات جو تھے وہ اپنی جگہ پر زمانے جاہلیت کے تعصب کے تھے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس تعصب، کیونکہ انہی میں سے نا، لقد جاءکم رسول من انفسکم، تو ان کے مزاج ان کے احوال کو جاننے والے ہیں. لیکن جب ہند پردے کے اندر آ کر بیٹھی سرکار کو پتا چلا ہند آئی ہے، تو سرکار نے فرمایا ہند تم کیسے آئی ہو؟ تو انہوں نے کہا میں کلمہ پڑھنے کے لیے آئی. سرکار نے ان کو کلمہ پڑھا دیا. کلمہ پڑھانے کے بعد ہند نے یہ پوچھا کہ بیوی اپنے شوہر کے جیب سے پیسے نکال سکتی ہے؟ اپنے شوہر کے جیب سے پیسے نکال سکتی ہے اسے پوچھے بغیر؟ سرکار نے فرمایا، سرکار مسکرا گئے، یہ رضا کی ساری دلیل ہے. سرکار نے فرمایا ہند تجھے اس بات کی ضرورت کیوں پیش آئی، ایسے تو کیوں کہہ رہی ہے؟ تو کہا یہ ابو سفیان بڑے کنجوس ہیں، کیونکہ بیوی تھی ان کی، کہنے کہ یہ بڑے کنجوس ہیں مجھے پیسے نہیں دیتے، تو لہٰذا کبھی کبھار میں ان کی جیب سے پیسے نکالتی ہوں. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس بات پر بہت مسکرائے. حدیث پاک میں آتا یہاں تک کہ سرکار کے دانے نظر آ رہی تھی. تو یہ ساری وہ علامات ہیں کہ ان کے گناہ معاف کر دیے گئے، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو مسکراہٹ اور یہ جو رضا کا تقاضا بیان کیا ہے، یہ ان کے صحیح ایمان کی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے. تو وہ صحابی اور صحابی، جیسا سیدنا فاروق اعظم کو آپ دیکھیے، یہی دار ارقم میں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں، تو یہی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ تلوار نکال کر قتل کا ارادہ کر کے جا رہے ہیں، لیکن جب پہنچتے ہیں وہ سارے واقعات ہوتے ہیں، دار اسلام سے وابستہ ہو جاتے ہیں. یہی ابو جہل کا بیٹا اکرمہ جو صحابی رسول ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں ہجو کرتے تھے اور بڑے عجیب و غریب کلمات کہتے تھے. سرکار نے کہا کہ جہاں پر اکرمہ کو پکڑو اور قتل کر دو، جہاں جاؤ اس کو قتل کر دو. لہذا یہاں پر قتل سے ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، قتل کرنا ریاست کا کام ہے، ٹھیک ہے، جو عموماً ذکر کیا جاتا ہے. اور یہ جو حکمران ہیں، خیر سے اگر وہ اسلامی حکومت ہو تو یہ ان کا کام ہے. لیکن یہاں پر بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حضور نے جو یہ قتل کا فتویٰ دیا، جبکہ ہمارے بعض نعت لکھنے والے یا سلام لکھنے والے یہ کہتے ہیں کہ جی حضور کی شان تو یہ تھی کہ گالی سن کر بھی دعا دیتے تھے، تو میں کہتا ہوں یہ بہت غلط شعر ہے. حافظ جالندری نے یہ لکھا تو ضرور ہے کہ سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ حافظ جالندری کی نظر علماء کی تحقیق پر نہیں تھی. یہ شعر لکھنا ہی جائز نہیں ہے، جو حضور کو گالی دے اس کی گردن اس کے سر سے اتار دی جاتی ہے. حضور کے لیے یہ کہنا کہ جو حضور کو گالیاں دے حضور نے دعائیں دی ہیں، یہ مکہ کا واقعہ تھا اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آیات اتار کر سیرت کے اس گوشے کو منسوخ قرار دیا اور فرمایا محبوب اب تیری شان میں اگر کوئی زبان چلائے گا تو اسے قتل کر دیا جائے گا. تو لہذا آپ یہ ذہن میں رکھیے، یہ شعر گنگنائیے اگر نہیں، یہ حافظ جالندری کی شاید توجہ نہیں تھی یا اس طرف نہیں دیکھ پائے یا توجہ ان کی نہیں گئی، کیا معاملات تھے. جس شاعر نے بھی اگر یہ بات کی ہے کہ سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائی دی، یہ شعر حضور کے لیے پڑھنا ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ یہ احکام منسوخ ہو چکے ہیں. لکم دینکم ولی دین کی جب تک اجازت تھی، سرکار جب تک مکے کے اندر تھے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا جب دائرہ تنگ کیا تھا، اسلام کی وسعت نہیں ہوئی، اسلامی ریاست مدینے کی صورت میں قائم نہیں ہوئی، اس وقت تک برداشت اور درگزری کے یہ معاملات تھے. لیکن جس وقت حضور ہجرت کر کے باہر تشریف لے آئے اور مدینے کی ریاست قائم ہو گئی ہے تو اس کے بعد احکام تبدیل ہو گئے اور فرمایا کہ اب رب کے بارے میں کوئی کہے گا، قرآن کے بارے میں کوئی کہے گا، دین کے بارے میں کوئی کہے گا، سید عالم کے بارے میں کوئی کہے گا تو اس کی سزا قتل ہوگی. پورا سورہ توبہ پڑھ کر دیکھ لیجیے آپ، سورہ توبہ کے اندر اس کی پوری وضاحت آ گئی ہے. تو یہ ضمن میں نے ایک بات آپ کی خدمت میں ذکر کی. گفتگو کو ختم کرتے ہوئے میں ایک بات جملہ یہاں پر جو کہہ رہا تھا وہ آپ کی خدمت میں کہہ گزروں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ سے بھی یہ کام سرزد ہوا لیکن معاف کر دیا گیا. اکرمہ جنہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہ ہماری ہجو کرتا ہے، یعنی ایسا قصیدہ پڑھتا ہے جس میں مذاق ہے، سرکار نے فرمایا جہاں پکڑو تو قتل کر دو. اکرمہ اپنی کشتی میں بیٹھ کر بھاگے لیکن دریا ان کو راستہ نہیں دے رہا، سمندر ان کو راستہ نہیں دے رہا، اور سمندر کے ملاح نے اس بات کو ذکر کیا کہ لگتا ہے کہ تم اپنے رب سے بھاگ رہے ہو، لوٹ کر جاؤ اور اپنے رب سے رجوع کرو. اکرمہ لوٹ کر آئے، ان کی بیوی مسلمان ہو چکی تھی، یہ اپنی بیوی کے پاس آنے کا پیغام انہوں نے دیا. بیوی حضور کے دربار میں پہنچی اور کہ یا رسول اللہ میں تو مسلمان ہو چکی ہوں، میرے شوہر کے لیے میں امن کی درخواست کرتی ہوں. اب جب درخواست کی گئی، کیونکہ حضور کی گستاخی کی تھی تو یہ حضور کا حق ہے، حضور معاف کر دے، لیکن ریاست اس کو معاف نہیں کر سکتی. اگر وقت کا صدر ہو یا پاکستان کا صدر ہو وہ قلم چلائے اور کہے میں گستاخی رسول کی سزا معاف کروں تو یہ اپنے لیے جو یہ تو گالی کا مستحق ہی ہے، اس کے بارے میں تو جو کہا جائے وہ تو بالکل بجا اور روا ہے. لیکن سید عالم کی اگر کسی نے توہین کی، نہ کوئی عالم اس سزا کو معاف کر سکتا ہے، نہ کوئی ریاست کا صدر اس کو معاف کر سکتا ہے، یہ حضور کا حق ہے، حضور چاہے تو خود معاف کر دیں. اب اکرمہ کی سزا کے بارے میں جب ان کی بیوی نے یہ بات کی تھی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی بیوی کی اس انداز کو دیکھ کر فرمایا ٹھیک ہے جاؤ، میرے اکرمہ کو معاف کر دیا. پھر ان کی بیوی نے پیغام بھیجا اور اکرمہ حضور کے اپنی بیوی کے پاس آئے اور پھر وہ حضور کے پاس لے گئی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ایمان کو قبول کیا. اور پھر جب وہ مدینے ہجرت کر کے آ رہے ہیں تو اب آپ دیکھیے کہ لوگوں نے مدینے کے اندر یہ ساری باتیں چیخ کر کہی کہ جناب ابو جہل کا بیٹا مسلمان، یہ کیسے ہو سکتا ہے ابو جہل کا بیٹا مسلمان. تو حضور کو وہ بات اس قدر بری لگی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر جلوگر ہوئے اور فرمایا میرے ان صحابہ کو ان کی برادری اور ان کے باپ کا تانا نہ دو کہ جو کفر کو چھوڑ کر اسلام کی طرف آئے ہیں، جو اکرمہ کو باپ کا تانا دے گا وہ مجھ سے نہیں ہے. تو یہ تمام چیزیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ اس بات کی غماز ہے اور دلیل ہے کہ صحابہ اکرام سے اگر اسلام لانے سے پہلے تقاضا بشری اور ماحول اور جہالت کی بنا پر اگر کوئی کام سرزد ہو گیا اور کلمہ انہوں نے پڑھ لیا تو اس سے وہ بری ذمہ ہو گئے ہیں، اللہ نے معاف فرمایا. اور صحابی اگر کہہ دیا ہے تو اہل سنت کا یہ اصول ہے کہ صحابی کہنے کے بعد کفر تو بہت بڑی بات ہے، فسق تک کی نسبت ان کی طرف نہیں کی جا سکتی، فسق تک کی نسبت ان تک نہیں کی جا سکتی. یہی ابو سفیان اس اخلاق کے بارے میں جملہ جو کہہ رہا تھا. اور گفتگو کو اسی پر ختم کرتا ہوں کہ جب ہرقل کے دربار میں پہنچے تو ہرقل نے ان سے پوچھا کہ کون ہے جو نبوت کا دعویٰ تمہارے علاقے میں کرتے ہیں، وہ کہتے کیا ہیں؟ کہا وہ یہ کہتے ہیں شراب نہ پیو، وہ یہ کہتے ہیں کہ جھوٹ نہ بولو، وہ کہتے ہیں کہ بے حیائی کے کام نہ کرو. تو اللہ رب العالمین یہی ذکر فرماتا ہے کہ تم ہمارے محبوب کو مجنو کہتے ہو، اور پیش کرنے کے لیے جو تم اخلاق پیش کرتے ہو تو اس کے اخلاق کے کریمانہ کو سن کر سارا عالم پریشان اور دنگ رہ جاتا ہے کہ یہ تو بڑے سے بڑا دانا آدمی ایسی بات نہیں کر سکتا اور ایسے عظیم شخص کو تو مجنوں کہہ رہے ہو. تو ہرقل نے یہ ساری باتیں جب سنی تو پھر آخر میں یہ پوچھا کہ بتاؤ ان کی برادری کیا ہے, کس برادری سے وہ تعلق رکھتے ہیں, ان کا نسب کیا ہے. تو ابو سفیان کہنے لگے وہ تو بڑے اعلیٰ نسب کے ہیں. تو ہرقل نے کہا تم بڑے عجیب ہو, کہتے کہ جناب وہ پاگل ہیں معاذ اللہ, یہ مجنوں ہیں. تو ان کا نسب بھی اعلیٰ ہے اور ان کے اخلاق بھی اعلیٰ ہے. ہاں ایسے لوگ جو ہیں جو ایسی بات کرتے ہیں جو اعلیٰ نسب والے ہوا کرتے ہیں وہ ضرور انبیاء انہی نسبوں میں مبوس ہوتے ہیں. لیکن ہرقل کو الیاذ باللہ ایمان کی توفیق نہ ملی اور اس نے کلمہ نہ پڑھا اور حالت کفر میں مر گیا, لیکن حضور کے اخلاق کو دیکھ کر وہ متاثر ضرور ہوا تھا. تو قرآن نے یہاں پر یہی چیز ذکر کی ہے کہ ہمارا صاحب جو ہے وہ مجنون نہیں ہے, اس کے اخلاق کی طرف تم غور کرو. اللہ رب العالمین حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق عالیہ سے ہمیں بھی اپنے اخلاق کو مزین کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت پاک سے اللہ رب العالمین ہمیں بھی اپنی بے ڈھنگی زندگی کو اعتدال کی طرف لانے کی توفیق عطا فرمائے. اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے قیام اور صوم کی برکت سے اللہ رب العالمین رمضان کے قیام اور صوم ہمارے بھی اپنی فضل سے اپنی بارگاہ میں اپنے محبوب کی عبادت کے صدقے اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.